أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھی لیا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات کو اہداف تک پہنچانے کے لیے، عظمتوں اور کمال تک پہنچانے کے لیے دنیا کا وسیلہ فراہم کیا ہے. اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ترقی دینا چاہتا ہے، کمال دینا چاہتا ہے، فیض پہنچانا چاہتا ہے. لیکن دنیا کیوں خلق کی ہے خدا نے متعال نے؟ یہ سوال شاید اگر کوئی خدا نے متعال کی ذات کو غور کرے تو یہ سوال عبث ہے، فضول ہے. یعنی یہ سوال کثرت سے سامنے آتا بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے سارا نظام کیوں خلق کیا، جس میں کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں. عقیدے کی پابندی ہے، اخلاقیات کی بندش ہے، اعمال کے اوپر شدت ہے، بہت کچھ پیچیدگیاں ہیں اس کے اندر. یہ سب خدا نے کیوں خلق کیا؟ اگر نہ خلق کرتا تو کیا ہوتا؟ اور یا خلق کرتا، امتحان نہ ہوتے، سب جنتوں میں چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ اس کے خزانے فیض میں تو کوئی کمی نہیں آنی تھی اگر وہ چند لوگوں کو جنت میں اور بھیجتا، سب کو بلا حساب جنت میں بھیج دیتا تو اس کے خزانے میں کمی نہیں تھی، سب کو بلا حساب جہنم میں بھیج دے تو اس کی بے نیازی میں فرق نہیں آتا. یہ نظام کیوں ہے؟ اگر کوئی خدا مثال کی اوصاف کے اوپر غور کرے تو اس کے کمال کا حصہ ہے، یعنی کمال مطلق ہونے کے ناطے ہر اچھی صفت کا کمال اس کے اندر ہونا ضروری ہے. اور اگر اس کے ذات کے اندر کمال مطلق نہ ہو، نقص ہو، تو وہ خدا نہیں ہے. پھر ناقص خدا نہیں ہو سکتا، ناقص کے طور وہ سلسلہ ادھر رکتا نہیں ہے. یہ جو ہم واجب الوجود تک پہنچتے ہیں وہ پہنچتے ہی اس طریقے کے کہ وہ کمال پر ہے. مجھے کس نے خلق کیا؟ اس نے خلق کیا. اس کو کس نے خلق کیا؟ کسی اور نے خلق کیا. اور خلق کا یہ سلسلہ وہاں پہ جا کے رکے گا جس کو کوئی خلق نہ کرے. صرف ایک امکان ہے، مجھے کہ وہ واجب الوجود ہو جس کو خلق کی ضرورت نہ ہو. خلق کی ضرورت کس کو نہیں ہوگی؟ وہ جو کمال مطلق ہوگا. کمال مطلق ہونا ضروری ہے، ورنہ خدا نہیں ہے. پھر اگر وہ کمال مطلق ہے تو ہر فیض کا، ہر اچھی صفت کا کمال اس کے اندر ہے. ان اچھی صفات میں سے ایک خلق ہے. خلق کرنا ایک صفت ہے، اس کا بھی کمال اس کے اندر ہے کہ وہ خلاق ہے. ہر وہ چیز جس کا امکان خلق ہوگا خلق کرے گا، ہر وہ چیز جس کا امکان خلق ہوگا کہ ممکن ہے کہ خلق ہو سکے وہ خلق کر دے گا، کیونکہ وہ خلاق ہے اور وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ فیاض ہے، تو کیوں نہیں کرے گا؟ چار میں سے کوئی ایک صفت نہ ہوتی تو خلق نہ کرتا. یا تو خلاق نہ ہوتا، یا قدیر نہ ہوتا، قدرت نہ ہوتی، یا علیم نہ ہوتا، علم نہ ہوتا، یا فیاض نہ ہوتا، نعوذ باللہ تعالی اپنے فیض میں کمی کرنے والا ہوتا تو شاید خلق نہ کرتا. کیونکہ وہ خلاق ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ فیاض ہے، تو ہر وہ مخلوق جس کے خلق کا امکان ہوگا وہ خلق ہوگی. اور ایک ایسی مخلوق کے خلق کا امکان تھا کہ جو چاہے تو فرشتوں سے اوپر جائے، نہ چاہے تو کسی بھی مخلوق سے بدتر مخلوق میں تبدیل ہو جائے. امکان تھا تو بس خلق ہو گیا، پر وہ انسان خلق ہوا. اب اس کے اندر یہ دونوں امکانات ہیں، اگر چاہے تو فرشتوں سے اوپر جا سکتا ہے، نہ چاہے تو بدترین مخلوقات سے پستر ہو سکتا ہے. کل انعام بل ہم ازل، چار پائے جانوروں کی طرح بلکہ ان سے زیادہ پست. اب کون سا انسان وہ ہوگا جو فرشتوں سے افضل ہوگا، کون سا وہ ہوگا جو چار پائوں سے بدتر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ امتحان ہونا ضروری ہے، بغیر امتحان کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر امتحان نہ لیتا اور کسی کو اعلی علیین پہ بھیج دیتا تو جو اسفل السافلین میں جانے والے ہیں وہ اعتراض کرتے کہ تو نے اسے تو اعلی علیین میں بھیج دیا، مجھے اسفل السافلین میں بھیج دیا. ضروری ہے کہ امتحان دے. بس دنیا کی یہ طبیعت کہ یہاں پر امتحان ہو، کچھ لوگ اعلی علیین میں جائیں، کچھ لوگ اسفل السافلین میں جائیں، اللہ کی اوصاف طیبہ کا تقاضا ہے کہ ایسا ہو. اب جبکہ یہ ہے تو وہ ارحم الراحمین صرف انسان کو خلق نہیں کرتا اس نظام کے ساتھ، صرف قرآن کریم نہیں بھیجتا بلکہ کچھ ایسے بندوں کو بھیجتا ہے جن کو دیکھ کر انسان کو سمجھ میں آئے کہ مجھے چلنا کس راستے پر. تو ارحم الراحمین اگر صرف اتنا کرتا کہ شریعت دے دیتا اور کہتا کہ اب تمہاری مرضی، عمل کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا نہ کرو، حساب دیا جائے گا، تو کر سکتا تھا، یہ بھی عدل تھا کہ وہ شریعت بھیج دیتا اور کہتا کہ کرو، عمل کرو، اور نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، یہ عدل تھا. لیکن وہ تو رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، بندوں کی بھلائی چاہتا ہے. نہ صرف یہ کہ اس نے شریعت بھیجی بلکہ ایسے پاک و پاکیزہ لوگوں کو بھیج دیا جو ہر طریقے سے لوگوں کو دینے والے تھے، کچھ لینے والے نہیں تھے، بس دینے والے. ان پاکیزہ انسانوں نے اپنا سب کچھ وقف کیا کہ ان بندوں کو دے سکیں کہ تمہارا راستہ کون سا راستہ ہے، سب کچھ قربان کیا. تو ہر دور میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے بولے کل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیج دی. اور بات جب ختم مرتبہ پر پہنچی تو اسفل سافلین میں بسنے والوں کو بھی اعلی علیین تک پہنچانے کا بندوبست کیا، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انسان کامل کو ارسال فرما دیا کہ نمونہ اتم جو انسانیت کو بھلائی دکھانے کا بہترین راستہ ہو سکتا تھا وہ ختم مرتبت کے ذریعے سے بیان کر دیا گیا کہ لوگ ہمارے سامنے سب کچھ کھول دیا. اور وہ نبی اکرم جب تشریف لائے، ہر نبی کی طرح انہوں نے خدا نمثال سے وزیر کی درخواست کی، اور چونکہ نبی خود رحمت للعالمین تھے، انسان کامل تھے، اور ان کا جانشین صرف وہی بن سکتا تھا جو ان کی طرح ایک نور کا حامل ہو. خدا تعالیٰ نے اس ہستی کا انتخاب کیا جس کے بارے میں خود نبی نے فرمایا تھا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ہم فرق نہیں ہے. نظام ہدایت امیر المومنین کے ذریعے سے جاری ہو گیا. اب یہ نظام ہمارے سامنے ہے، ماہ مبارک رمضان، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات، قرآن کریم، یہ اس ان ایام کا خاصہ ہے جس میں اور آپ ہیں، کہ جس میں سے بہت سارے دن گزر گئے، کچھ دن اب ہمارے سامنے باقی رہ گئے. کہ اگر کوئی کہے ماہ مبارک رمضان میں کیا کچھ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی ہدایت کے لیے قرآن کریم ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یاد ہے، اور یہ تربیت کا نظام جو ماہ مبارک کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے کس طریقے سے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہدایت کو بھیجا، اور ہدایت کو کس انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا. چند نکات اسی ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے، اور شب اول قدر ہے کہ شب قدر کا آغاز ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کس طریقے سے اس اعلیٰ ہدف کو پورا کر رہا ہوتا ہے کہ انسانوں کی تربیت ہو، نفس پہ کنٹرول حاصل کریں، تربیت کے ذریعے سے، نفس پہ کنٹرول کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں آگے بڑھیں. اب آج کی شب اس اعتبار سے پیچیدہ شب ہے کہ اس میں بہت سارے موضوعات جمع ہو گئے. مثلا ہمارے سامنے ضربت امیر المومنین واقع ہو رہی ہے. اس سب شب قدر ہونے کے ناطے قرآن کریم کا نزول شب قدر کے عنوان سے ہمارے سامنے موجود ہے. شب قدر جی کے ناطے انسانوں کے مقدرات کا طے ہونا, ایک سال کے اندر جو کچھ فضیلتیں, کمالات, ترقیاں جو کچھ نصیب ہونی ہیں ان میں سے طے ہونا ہمارے سامنے موجود ہے. شب قدر ہی کے ناطے تنزل الملائکۃ والروح وقت کے امام کے اوپر نازل ہو رہے ہوتے ہیں, وقت کے امام کا ذکر ہمارے سامنے موجود ہے. بہت سارے موضوعات ہیں جو اس شب قدر کے اندر جمع ہو رہے ہوتے ہیں. اب اس نظام کے ساتھ رکھتے ہوئے شب قدر میں طلب کیا کریں, بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا آج ظاہر شب قدر ہے, شب قدر کی پہلی شب واقع ہو رہی ہے اور آپ اور میں بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اس شب میں کیا طلب کرنا ہے. ایک ایسے عقل مند کی طرح جو وقت سے پہلے اپنا منصوبہ بنا کے بیٹھتا ہے, شاید ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شب میں داخل ہونے سے پہلے یہ منصوبہ بنا چکے ہوں کہ ہمیں طلب کیا کرنا ہے, کیا مانگنے کے لیے آئے. کہ جیسے ہمارے پاس موجود ہے عرب محاورے میں, من جدہ وجد, جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. ہر ایک کو ہر چیز نصیب نہیں ہوگی آج کی رات میں, جو چاہے گا وہ پائے گا اور ظاہر منحصر ہوگا کہ وہ کیا چاہے گا. تو جو شخص جو کچھ چاہے گا اسی میں سے پائے گا, بلا سبب تو نصیب نہیں ہونا. تو ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا ان تمام مناسبتوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں چاہنا کیا ہے, خدا نمتاز سے طلب کیا کرنا. اور ایک وہ چاہنا ہوتا ہے جو زبان سے چاہا جاتا ہے, ایک وہ چاہنا ہوتا ہے جو پورے وجود سے چاہا جاتا ہے. جو خدا نمتاز کی بارگاہ میں زبان کارآمد نہیں ہے, وجود کی زبان کارآمد ہے. جب آپ اور میں اپنی قبروں میں اتارے جائیں گے اور فرشتہ ہم سے سوال کرے گا کہ تمہارا رب کون تھا, تو زبان نہیں ہوگی جو جواب دے گی رب کون تھا, وجود ہوگا. 60 سال کی زندگی جواب دے گی رب کون تھا. ہم رٹ کے جواب نہیں دے پائیں گے کہ میرا رب خدا تھا, اللہ تھا, یہ نہیں ہوگا. جو 50-60 سال میں جمع ہوا ہے, جس کو رب سمجھا گیا تھا عمل کے ذریعے سے, وہ رب اب ظاہر ہوگا زبان کے اوپر. جو شاید دن میں 36 دفعہ الحمدللہ رب العالمین کہنے کے باوجود عمل میں کوئی اور تھا, گرچہ 36 دفعہ کہہ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین لیکن عمل میں کوئی اور تھا. وہ جو تھا رب, وہ موت کے بعد قبر کے اندر ظاہر ہوگا. بس خدا نمتال کی بارگاہ میں زبان کارآمد نہیں ہے, زبانیں صرف ایک ادب ہے. لہٰذا اگر میں پوری جوشن کبیر پڑھ لوں اور خدا کی ایک صفت کو نہ جانتا ہوں, یہ جوشن کبیر مجھے فائدہ نہیں دے گی. یہ زمینہ فراہم کر سکتی ہے, جبکہ جوشن کبیر میں آسمان حسنہ جمع ہوئے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ وجود قائل بولنے والے کا وجود کسی اور کو یہ صفت دے رہا ہے, گرچہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے خدا رؤوف ہے, خدا رحیم ہے, خدا کریم ہے, خدا عادل ہے, لیکن اس کا وجود کچھ اور گواہی دے رہا ہے, تو جوشن کبیر اس کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں دے پائے گی. بس ہمارا ایک زبان سے مانگنا ہے, میں کہتا ہوں مولا کی نصرت کی توفیق ملے, میں کہتا ہوں خدا کی شہادت کی توفیق ملے, لیکن یہ زبان سے مانگنا ہے, یہ اتنا مؤثر نہیں ہے, کم مؤثر ہے. وجود سے کیا مانگا ہے, اپنی روح سے ہم نے کیا طلب کیا ہے, یہ ہمیں طے کر لینا چاہیے. زبان سے نہ, اور آپ ظاہر ہے کہ مرسوم دعائیں ہیں وہ پڑھیں گے, جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضل و کرم سے ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم پڑھیں گے, لیکن اپنے وجود سے کیا طلب کریں, اپنی روح سے کیا طلب کریں. پھر کل ایسا نہ ہو کہ آج رات طلب کریں پھر کل کسی اور چیز کے پیچھے بھاگیں, یہ نہ کریں. اگر آج رات طلب کریں تو پھر کل سے اسی چیز کی تمنا کے لیے بھی آگے نکلیں گھر سے, کہ جو ہم نے کل رات طلب کیا تھا وہ کیا تھا, اب اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. ورنہ نعوذ باللہ تعالی ہم لوگ رات کے سچے دن کے جھوٹے نہ بن جائیں, کہ رات کو کچھ طلب کیا تھا اور اگلے دن جب میدان عمل کے اندر اترے تو کسی اور چیز کی بھاگنا شروع پیچھے شروع ہو گیا, یہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. ہم آج رات یہ طے کرنے کی کوشش کریں ہم نے مانگنا کیا ہے, اپنے پورے وجود کے ساتھ کیا مانگنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو کچھ بنیادی چیزیں ویسے ہی طے ہیں, شب شب قرآن ہے, شب شب امیر المومنین ہے, گویا خدا تعالی نے اندھوں کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں کیا مانگنا ہے. یہ کہ ایک علی والا جانتا ہے آج شب ضربت ہے, کیا اب امیر المومنین کو بھلا سکے گا اس رات میں؟ ظاہر ہے چیزوں میں سے ایک چیز جو اس کو مانگ لینی چاہیے اپنے پورے وجود کے ساتھ کہ مولا اس فرق شکافتی کی امامت چاہیے, جس نے اپنا سر قربان کیا ہے اس کی امامت چاہیے. ممکن کوئی کہے ہم امامت کے ماننے والے ہیں, نہ ہوتے امامت کے ماننے والے تو اس شب میں کیوں جمع ہوئے تھے؟ ہاں امامت کا ماننے والا ایک ہے, لیکن اس امام کے پیچھے چلنے والا وہی کوئی اور ہے. پھر اس امام کا شیعہ بننا اگر آسان ہوتا تو دنیا چل رہی ہوتی پھر, کیوں مشکل میں دنیا؟ جو چیز ہمیں طلب کرنی پڑے گی وہ یہ کہ خدایا اس امامت کا ایک وارث ہے, کوئی کام ہے جو ان کے سپرد ہوا ہے جو پورا نہیں ہوا ہے. امامت ایک ذمہ داری ہے. خدا نے اگر امیر المومنین کو امامت کے فرض کے اوپر فرض کے ساتھ محفوظ فرمایا, یہاں پہ ارسال فرمایا, یہ ایک ذمہ داری ہے. اس امامت کی ذمہ داری کے ساتھ تشریف لائے, اس ادائے ذمہ داری کے اندر شہادتیں ہوتی چلی گئیں, 11 امام شہید ہو گئے اور وہ ہدف پورا نہیں ہوا. اب وارث امامت منتظر ہے کہ ان کے جد ابجد کی غم میں رونے والے کب اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے کہ وہ ظہور فرمائے. میں سمجھتا ہوں امیر المومنین کی شہادت شہد قدم میں واقع ہونا شاید ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے ہو کہ تم لوگوں کو امامت کے لیے قربان ہونا تھا, نہ کہ اس امیر المومنین کو. تم نے اپنے سروں کی بازی لگانی تھی. شہد قدم میں یہ ماننا شاید بہت اہم کہ خدا اس زندگی تیری امانت ہے اور اس زندگی کا کوئی ہدف اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ آخرت کو سجا دے. زندگی کا کوئی ہدف اس سے بڑھ کر نہیں ہے, بلکہ حقیقت یہ زندگی کا اس کے علاوہ کوئی ہدف ہے ہی نہیں, نہ بڑھ کر نہ کم, اس کے سوا کوئی ہدف نہیں کہ یہ دنیا اس آخرت کو مزین کرے. اور یہ دنیا آخرت کو مزین کرے اس کے لیے ایک راستہ ہے جو خدا نمتال نے طے کیا ہے, جو میں اور آپ ہر نماز کے اندر خدا سے طلب کر رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. ہم اور آپ ہر وقت ہر نماز کے اندر معمور ہیں کہ خدا نے مثال سے طلب کریں, خدایا ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن کر دیں. وہ شب قدر ہے, شب قرآن ہے, اور خدا نے مثال نے دعا کے بعدوں کے ساتھ جو ہمیں بھیجا ہے تو یہ صراط مستقیم کی نشاندہی ہمارے سامنے کر دی کہ تمہیں صراط مستقیم طلب کرنا ہے. دیکھو مسجد کوفہ میں کون شہید ہو رہا ہے, یہ صراط مستقیم جہاں پس روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا ہم صراط مستقیم ہیں, ہم وہ پورے وہ صراط ہیں جس کو تم نے طلب کرنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, یہ جو صراط مستقیم ہے اس کی کچھ خاصیت ہیں. یہ صراط مستقیم آسان نہیں ہے, گرچہ صراط مستقیم ہونے کے ناطے یہ سب سے چھوٹا راستہ ہے جو ایک انسان کی موقعیت, اس کی جگہ اور اس کے ہدف کے درمیان جو سب سے چھوٹا راستہ ہوتا ہے معمولاً ہم اس کو صراط مستقیم تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. گرچہ سب سے چھوٹا راستہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے بغیر قربانیوں کے. ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ یہ جو پل صراط ہے یہ بال سے زیادہ باریک ہے, شمشیر سے زیادہ تیز ہے. یہ امیر المومنین کا راستہ ہے, بہت سے زیادہ باریک ہے کہ بعض اوقات بہت نزدیک رہنے والے اصحاب بھی تردد سے دوچار ہو جاتے ہیں, شک سے دوچار ہو جاتے ہیں اور آ کر کچھ سوالات کرتے ہیں. اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے شک تمہارے دل میں آ گیا کہ جب جنگ جمل ہوئی اور ایک صحابی نزدیک پہنچے اور کہا مولا کہیں ممکن ہے کہ یہ لوگ جو اتنے پرانے لوگ ہیں یہ گمراہ ہو گئے ہوں, تو میں شک نے تمہارے دل میں جگہ بنا دی. بال سے زیادہ باریک ہے اور یہ شمشیر کی دھار سے زیادہ کاٹنے والا راستہ, اس پہ چلنا آسان ہرگز نہیں ہے. یہ پولیس راز ہے کہ اگر میں اور آپ امیر المومنین کے راستے پر چلتے ہیں, اب قربانیوں پہ قربانیاں, مسائل پر مسائل. لہذا کوئی ہم سے مثلا ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ ہم مثلا حدیث کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ گھر میں برکت ہو, مشکل نہ آئے. یہ طلب برکت ایک حد تک صحیح ہے لیکن عشق نہیں ہے. عشق نہیں ہے. عشق کیا ہے؟ عشق یہ ہے کہ علی جو شمشیر آپ کے سر پہ لگی پہلے میرے سر پہ لگتی, یہ عشق تھا. ہم لوگوں نے ان کے نام سے ان مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے جس کو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے قبول کیا تھا. ہم نے ان مصیبتوں کو دور کیا انہی کا نام لے کر. اگر واقعی ہم عشق کے مرحلے میں ہوتے تو ان مصیبتوں کو خود آگے بڑھ کے کیوں نہیں قبول کیا جس کو انہوں نے قبول کر لیا تھا؟ کیا انہوں نے شہادتیں قبول نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے مصیبتیں قبول نہیں کی تھی؟ اگر ہم ان تمام مصیبتوں اور مشکلات کو اپنے ذات سے دور رکھنا چاہتے ہیں جس کو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے قبول کیا تھا تو پھر عاشق کون ہے؟ پھر اس خاطر میں سے تمار کم ہے کہ جنہوں نے ان تمام مصیبتوں کو قبول کیا جانتے بوجھتے. کہ جب امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسم کیا ہوگا تمہارے ساتھ جب تم سولی پہ چڑھا دیے جاؤ گے, جب تمہارے منہ میں لگام لگائی جا رہی ہوگی, تب تمہاری زبان کو کاٹا جا رہا ہوگا. فرمایا مولا میں حق پر ہوں گا, آپ کی محبت میں حق پر ہوں گا. فرمایا حق پر کون عاشق بنے گا ہم میں سے؟ ہم سب لوگ مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہم سب لوگ پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا وہ پریشانیاں نہیں اٹھانا چاہتے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اٹھائی. نہیں معلوم ہم میں سے کون عاشق بنے گا. شاید آج کی رات ایک شب ضربت بھی ہے, خدا تعالیٰ ہم سے سمجھانا چاہتا ہے کہ علی کے راستے کو طلب کرو. گرچہ مشکل ہے لیکن کمال کا راستہ یہی راستہ ہے. تو مشکل بہت زیادہ باریک ہے, شمشیر سے زیادہ کاٹتا ہے, پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے. ایک استاد ہوتے تھے استاد احمدی نیان جی, وہ اپنے شاگرد کا ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ وہ انتہائی مشکلات میں ان کے سامنے آیا, کہا استاد میری زندگی میں مشکلات بہت زیادہ ہیں. فرماتے ہیں انہوں نے اس سے کہا کہ خود ایک دفعہ مل سے تشریف لائے تھے تو واقعہ سنا رہے تھے. استاد احمدی نیان جی علم اخلاق میں اس مرحلے پر تھے کہ ان کے درس میں بعض مراجع تقلید شرکت کیا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ اس سے نے پوچھا کہ سر کیا دعائیں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کوئی خاص دعا نہیں, جو آپ دعائیں فرماتے ہیں وہی میں مانگ رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ جو تم دعائیں مانگتے ہو وہ بیان کرو جو نماز کے بعد مانگتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں, یہ دعا. ایک موقع پہ کہا خدا مجھے اصحاب امیر المومنین کے ساتھ محشور کرنا. تم نے آسان سمجھا, اصحاب امیر المومنین سولیوں پر چڑھے ہیں, اصحاب امیر المومنین کی زبانیں کاٹی گئی. ہم اپنی دعاؤں کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہمیں مولا کے جانے ساروں میں قرار کر دے, ان کے اصحاب میں قرار کر دے, لیکن جیسے مصیبت پڑتی ہے فوراً اسی خدا سے دعا مانگتے ہیں خدا اس مصیبت کو دور کر دے. کیوں اس موقع پہ صبر کیوں نہیں مانگتے؟ اس پہ تحمل کیوں نہیں مانگتے؟ جیسے ہی میں اور آپ کہتے ہیں خدا اس مصیبت کو دور کر دے, گویا اپنے آپ کو اس مقابلے کے میدان سے باہر کھینچ لیتے ہیں جس کی کچھ دیر پہلے دعا کر رہے تھے. کیونکہ وہ مقام بغیر اس مقابلے کے نیا اثر نہیں ہے. اب ہم میں سے کون اتنا صابر ہو جس کو یہ پتا ہو کہ اس مقابلے میں شرکت کے لیے مصیبتیں جھیلنی ہیں پھر بھی دعا کرے خدا یا اس مقابلے میں شرکت کرنی ہے, اور مصیبتیں آئیں تو حوصلہ طلب کرے, صبر طلب کرے. وہ جو شہید اول کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ فرمایا اے خدا مجھ پہ ظلم ہوا ہے میری نصرت کر. اور خدا نے متعال فرماتا ہے ان کنت عبدی فاستبر, اگر میرے بندے ہو تو صبر کرو. شاید شب قدر ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے زندگی کے اہداف کو بلند طلب کرو. یعنی اگر کوئی شب قدر کے اندر دنیا کے لیے مانگتا ہے برا نہیں ہے. مثلا کوئی کہے مجھے گھر چاہیے, کوئی کہے مجھے نوکری چاہیے, کوئی کہے مجھے صحت چاہیے, کوئی کہے مجھے طاقت چاہیے, کوئی کہے مجھے دنیا میں سے یہ چاہیے, یہ سب برا نہیں ہے. لیکن اصل یہ مانگنا نہیں ہے, کیونکہ یہ جتنی چیزیں آپ کے سامنے ابھی ذکر ہوئی یہ سب کی سب فنا ہونے والی ہیں, ان سے کسی چیز کو بقا نہیں. جو بقا ہے وہ صرف اس صورت میں ہے کہ جس نے باقی رہنا ہے اس کے ساتھ وابستگی حاصل کر لی جائے, اور جس نے واپس باقی رہنا ہے وہ امیر المومنین جیسی ذات ہے, اس نے باقی رہنا ہے. خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام جس نے باقی رہنا. شاید شب قدر میں ہمیں خدا نے مثال سے ایک چیز طلب کرنی ہوگی, وہ یہ کہ خدا اس زندگی کا کوئی نتیجہ نکل آئے, ایسا پائیدار نتیجہ جس پر موت کے بعد فخر کیا جا سکے. ہماری اور آپ کی زندگی کے کچھ نتائج نکلنے ہیں. مثلا 30-40 سال گزار لیے ہیں, 50-60 سال اور مثلا گزر جائیں گے زندگی کے, پھر ہم اختتام کریں تو ہم کبھی پلٹ کے دیکھتے ہیں زندگی کا نتیجہ کیا ہے. مثلا زندگی کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے چند گھر آباد کر لیے, میرے خاندان ہے, اور مثلا زندگی کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے مثلا ایک مسجد کے اندر چند اعمال انجام دیے. اپنے آپ سے پوچھو 60 سال کی زندگی میں خدا کے سامنے یہ پیش کروں گا کافی ہے؟ 60 سال کا جواب دینا ہے. 60-70 سال کی زندگی کا جواب دوں یہ پیش کروں کافی ہے؟ ایک صورت ہے, اسے کہتا ہے کہ اگر یہ لے کر آ گئے پھر باقی کا سوال نہیں کروں گا. وہ کیا ہے؟ جان میری راہ میں دے دو بس, پھر سوال نہیں کروں گا. باقی کچھ بھی دیں گے سوال باقی ہے. مثلا میں نے ہر مہینے 1,00,000 روپے خدا نمتال کی راہ میں صدقہ کیا, وہ یقیناً کہہ سکے گا کہ جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا. میں نے ہر رات 50 رکعت نماز پڑھ لی, جو یقیناً اس نے مجھے توانائی دی ہے وہ اس سے زیادہ تھا. کتنا کچھ کر لوں جو اس نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ ہے. ایک بات پہ کہتا ہے اگر یہ کر لو پھر نہیں پوچھوں گا میں نے کیا دیا ہے, وہ یہ کہ جان میری راہ میں دے دو بس, جان قربان کرو. اگر کوئی جان قربان کرے فرماتا ہے اب قبول ہے, اب باقی سب قبول ہے. اب جان کس راہ میں قربان ہونی ہے؟ اچھا جان کے ساتھ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس نے تو جانا ہے ہی, بچنے والی تو ہے ہی نہیں. یہ بھی خدا نمتال کی عجیب عنایت ہے کہ ہماری فانی جان لے کر ہمیں باقی حیات دے رہا ہے. یہ بھی اس کی عجیب عنایت ہے. ہماری جان فانی ہے, 60 سال زیادہ نہیں ہے, 70 سال زیادہ نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے ہاتھ سے جانی جانی ہے, تمہاری بچنی نہیں ہے, یہ بھی اگر مجھے دو تو میں تمہیں ایسی چیز دوں گا جس نے کبھی تمہارے ہاتھ سے نہیں جانا. حی قیوم کا عطا تمہیں مل جائے گی, حی قیوم کی عطا ملنے والی ہے, صرف ایک صورت میں, جان صحیح جگہ پہ جائے بس. جس نے جانا ہی جانا ہے, جس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بستر مرض کے اوپر بیماری کی حالت میں ایڈیاں رگڑ رگڑ کے جائے, اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ عیش و عشرت کے اندر زندگی کی نعمتوں میں غرق ہوتے ہوئے کسی انتہائی سہولت کے ساتھ جائے, اس کی کوئی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انتہائی غربت میں بیابانوں ریگستانوں کے اندر ایسی صورت میں مرے کہ کوئی دفنانے والا نہ ہو, اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ لاکھوں لوگوں کی کندھوں کے اوپر جنازہ ہم لو اور کسی عالیشان جگہ کے اوپر دفن کر دیا جائے. خدا نمتال کی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جان کس ہدف کے پیچھے جا رہی ہے بس, کس ہدف کے لیے جان دی جا رہی ہے. شب قدر یہ طے کر رہی ہے کس ہدف پہ جان دینی ہے, وقت کے امام کے لیے جان دینی ہے بس, یہ ہدف ہے, اعلیٰ ترین ہدف یہاں پہ طے ہوتا ہے. لہذا شب قدر میں اپنے وجود سے مانگے اور قلب سے اس کے پیچھے بےتاب پھرے, وہ یہ ہے کہ خدا یہ جان وقت کے امام کے راہ میں قربان ہو, یہ طلب کرنا ہے. رات کو مانگے اور دن کو اس کے پیچھے دوڑے, جد و جہد کرے, یہ مانگ. اچھا یہ مانگنا اور کوشش کرنا, اس کے لیے بھی بہت توفیق چاہیے کہ انسان اپنی روح سے مانگے. زبان سے مانگنا تو آسان ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ زبان سے میں بھی کہہ سکتا ہوں, کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ خدا میری جان ان کی راہ میں جائے, کہنا آسان ہے. لیکن کل سے اس کے لیے تڑپ دکھائے, کل سے اس کے لیے شدت دکھائے, کل سے اپنا سب کچھ واقعاً اس راہ میں لگائے, اس کے لیے بہت توفیق چاہیے, بہت توفیق چاہیے. توفیق عمل خیر سے حاصل ہوتی ہے, توفیق بھی بے حساب نہیں ہے, توفیق بھی با حساب ہے. توفیق عمل خیر سے حاصل ہوتی ہے, آپ کار خیر کریں گے, آپ کی ذات میں اچھائی کا اقتضا, اچھائی کی طلب بڑھنا شروع ہو جائے گی, یہی توفیق ہے. کوئی کار خیر کرے, اچھا کام کرے, تو باقی اچھے کاموں کے لیے طلب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, یہ توفیق ہے. آج کی رات گویا توفیق تقسیم ہو رہی ہے. آپ ایک کار خیر کریں, آج کی رات کا احیاء کریں, آج کی رات خدا نمتال سے طلب کریں, یہ کار خیر ہے. یہ کار خیر انجام پائے گا، اچھا کام انجام پائے گا، اب ایک توفیق بڑھے گی. کیا توفیق بڑھے گی؟ کل سے آپ کی طلب شہادت کے لیے بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہ میری اور آپ کی توفیق بڑھے گی، اور یہ سب کا سب ایک مکمل عمل کے ہمراہ ہے. مکمل عمل کیا ہے؟ اس میں آپ کی عبادتیں بھی شامل ہیں، آپ کے اور میری عبادتوں کا طریقہ کار بھی شامل ہے. ماہ رمضان یہاں سب کچھ فراہم کر رہا ہے. ایک طرف سے کہہ رہا ہے دعا کرو کہ دعا کا موقع ہے، آپ دعا کرنے کی طرف جائیں گے. کل سے آپ کو میدان عمل میں وہاں پہنچائے گا جہاں سے وہ دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی. چند منٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ نماز کس طریقے سے ادا ہو تاکہ انشاءاللہ ان توفیقات کا کوئی نتیجہ نکل سکے جو آج میں اور آپ طلب کریں گے. آج میں اور آپ کچھ توفیقات طلب کریں گے. یہ توفیقات اس وقت رنگ دکھائیں گی جب عبادات قبول ہو رہی ہوں. عبادات کی قبولی میں پہلی چیز جو قبول ہو تو باقی عبادات قبول ہوں گی. ان قبلت قبل ما سوا، وہ نماز ہے. بس آپ جتنا کچھ مانگیں گے ایک کار خیر آپ کریں گے، احیاء شب، احیاء لیلۃ القدر، ذکر امیر المومنین، اس کار خیر کے نتیجے میں کچھ توفیق آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. اس توفیق کے ساتھ کل آپ اپنی عبادت کو قابل قبول بنا لیں، اب آپ کا اور میرا راستہ صحیح ہو گیا، اب ہم صحیح راستے پہ چلیں گے. لیکن نعوذ باللہ اگر ایک غلطی ہو گئی، آج کار خیر کیا، احیاء ہوا، ذکر امیر المومنین ہوا، توفیق طلب ہوئی، توفیق مل گئی، کل سے نعوذ باللہ عبادت قبول نہیں ہوئی، جیسے ہی کار شر انجام پاتا ہے سلب توفیق شروع ہو جاتی ہے، سلب توفیق شروع ہو جاتی ہے. آج رات کار خیر، توفیق کا حصول، کل کی عبادات قبول، توفیق میں اضافہ. آج کار خیر، توفیق کا حصول، کل عبادت نہ مقبول، سلب توفیق شروع. ایک شب قدر سے دوسری شب قدر تک پہنچتے پہنچتے معاملہ ختم ہو گیا. اس خاطر ہم لوگ تبدیلی احساس نہیں کرتے. کبھی ایسا ہوتا ہے میں اور آپ پوری پوری رات شب قدر میں اعمال انجام دیتے ہیں، اگلے دن سوچتے ہیں اب کچھ تبدیل ہوگا، دیکھتے ہیں کچھ تبدیل نہیں ہوا، ہم ویسے ہی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جس نے ارحم الراحمین نے کہا تھا کہ آؤ آؤ اور میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا، کہ اس نے دعائیں کیوں نہیں قبول کی پھر؟ یا اس نے دعائیں قبول کی، نعوذ باللہ ہم نے توفیق ضائع کر دی. اور توفیق کیسے ضائع ہوئی؟ جس عبادت کے قبول ہونے پہ سب کچھ قبول ہونا تھا وہ قبول نہیں ہو پائی. یہ مشکل مرحلہ ہے. بس آپ آج کی رات میں اور آپ گزار لیں گے، توفیقات نصیب ہو جائیں گی، کل نماز کو قابل قبول بنا لیجئے. نماز کیسے قابل قبول ہوگی اور نماز میں ترقی کیسے ہوتی ہے؟ چند منٹس گرچہ شاید آج کی سب اس ذکر کے لیے تھوڑی سی نامناسب لگے، لیکن چند منٹس اس کے اوپر ہم ضرور دے دیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حقیقت یہ ہے کہ شب کے مالک نے، اس رات کے صاحب نے نماز کا معیار طے کر دیا ہے، اس میں اب کوئی پریشانی باقی نہیں رہی ہے. کہ جب وہ کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان کے بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا. سوال یہ ہے رحمان الرحیم کے ذکر سے بدن پہ لرزہ طاری ہونا چاہیے؟ اگر وضو کرنے لگتے تھے تو چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا تھا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ لوگ کن مراحل کو احساس کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے سورہ حمد کے بارے میں کہ جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کیا جواب دیتا ہے، جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین خدا نمتال کیا جواب دیتا ہے، الرحمن الرحیم پروردگار عالم کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ جواب کس کے لیے ہوگا؟ وہ جو یہ سب کچھ کہتے ہوئے سوچ پا رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہاں پر خدا نمتال کی کچھ اسامی کا ذکر ہو رہا ہے. سورہ حمد کے اندر سب سے پہلے اللہ کا تذکرہ ہوا ہے، ہم ساری اس کے لیے دی گئی ہیں. اس کے بعد خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا تذکرہ ہوا ہے، رب العالمین ہے. اس کے بعد خدا تعالیٰ کی صفت رحمان و رحیم کا تذکرہ ہوا ہے. اس کے بعد خدا تعالیٰ کے مالک یوم الدین ہونے کا تذکرہ ہوا ہے. یہ حمد ہمیں کیوں نہیں فائدہ دے رہی؟ اس وجہ سے ہم یہ سارے اسامی الہیہ ذکر کر رہے ہیں لیکن بغیر توجہ کے. ہماری ان اسامی کے اوپر توجہ نہیں ہے کہ اگر مثلا میں اگر یوں کہہ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین اور تمام تر ربوبیت واقعا خدا کو دے رہا ہوتا کہ میرا پالنے والا پوری کائنات کا پالنے والا بس خدا ہے اور کوئی نہیں, اگر رحمان الرحیم سوچتا اور سوچتا ہے جتنی نعمتیں مجھے ملی ہیں دنیا کے اندر آخرت کے اندر ملنی ہیں سب خدا سے, اور میں سوچتا کہ مالک یوم الدین ہے, یہ سب کچھ سوچتا اور پھر آ کر کہتا اہدنا الصراط المستقیم, تو وہ خدا مجھے خود بخود صراط المستقیم دے لے آتا. ہم عرض کیا صراط المستقیم امیر المومنین کی ذات ہے, صراط المستقیم کا اس سے بہتر جلوہ کیا ہو سکتا ہے زمین کے اوپر جو کہ امیر المومنین کی ذات ہے. گویا میں اور آپ اپنی ہر نماز میں خدا سے طلب کر رہے ہیں, خدا ہمیں شیعہ علی بنا دے, ہمیں شیعہ علی بنا دے, ہم ہر نماز میں طلب کر رہے ہیں. اور یہ وہ نماز ہے جس کے اندر حکمت ہے. مثلا اگر واقعا میں اور آپ تکبیر کہتے وقت خدا عالم تعالیٰ کی عظمت کو سوچیں اور سوچیں زمین سے آسمان تک جو کچھ ہے خدا عالم تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ڈھیر ہے, کچھ نہیں ہے. اس نماز میں اثر دینا تھا. یاد ہے امام خمینی نے ایک جملہ امیر المومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا, فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات جمع ہو جائیں علی کی ایک تکبیر کہیں نہیں کہہ سکتے, ہم امیر المومنین کی ایک تکبیر کہنا چاہیں نہیں کہہ سکتے. اس معراج پہ کون پہنچ سکتا ہے؟ عبادت عرفان سے, عرفان معرفت یعنی معرفت امیر المومنین کے کسی پائے پر بھی کوئی پہنچ سکتا ہے کیا؟ کسی کی تکبیر میں وہ وزن آ جائے جو امیر المومنین کی تکبیر میں وزن نہیں. شاید ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس تکبیر کا ثواب لینا چاہیں تو اپنی زندگی میں سے جو بہترین کام کریں وہ امیر المومنین کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کریں, کہ مولا ناقصوں عاجزوں اور آپ کے چاہنے والے حقیر انسانوں کا یہ تحفہ حاضر ہے. شاید اس تحفے کے بدلے میں اگر امیر المومنین اپنی دو رکعت نماز کا ہدیہ بھیج دیں تب میزان عمل کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. یہ ایک راستہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور ہدیہ بھیجنا, جو بہترین عمل ہو خالص ترین عمل ہو. آپ آج کی رات یہ کام کر سکتے ہیں, آپ کے اور میرے پاس کچھ اعمال کو انجام دینے کا موقع ہوگا. مثلا آج کی رات کسی ایک عمل کو طے کریں کہ خدایا یہ عمل خالص ترین صرف اور صرف تیری خاطر انجام دوں گا اور اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں اپنے مولا کے نام کا, شاید بارگاہ امیر المومنین میں قبول ہو جائے. اور اگر وہاں قبول ہو گئی ظاہر ہے خود قرآن کریم فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اگر ہم جیسا حقیر ان کے حضور کوئی تحفہ بھیجے یقیناً ان کی طرف سے کوئی تحفہ آنا ہے, اور وہ جو بھی دے دیں وہ ہمارے لیے بہت ہوگا. پھر یقیناً خدا نمتال کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ یہاں پہ جمع ہو گئے, اور آج ظاہر کوئی اگر شیعہ علی ہے امیر المومنین کا جاننے والا ہے چاہنے والا ہے اس لیے سوچنا کافی ہے. آج شب ضربت ہے, آج شب ضربت ہے, یعنی دنیا کے کون کون سے مسائل جمع ہوں کہ آج ام کلثوم کا گھر سمجھ میں آئے, آج بی بی ام کلثوم کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. امیر المومنین کی سنت تھی وہ روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے صاحبزادیوں کے گھر پہ تشریف لے جایا کرتے تھے, آج بھی ابھی بھی ام کلثوم کے گھر میں افطاری کی باری تھی, آج وہاں تشریف فرما ہوئے. اس طرح میں مصائب عرض کروں, کبھی کبھی انسان سوچتا ہے مصیبت میں صاحب عزا کون ہے, کس کو تقدیر پیش کرنی ہے. ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے ایک ذاکر کے ساتھ, ایک ذاکر حرم سید الشہداء جمعے کی شب جمعہ مصائب پڑھتا ہے, مسائل حضرت علی اکبر پڑھتا ہے, حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھتا ہے, شب خواب میں کسی ہستی کو دیکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آئندہ سے شب جمعہ حرم حسین میں کھڑے ہو کر مسائل علیہ پر مت پڑھنا. کہتے کیوں نہ پڑھو, کہا تو نہیں جانتا فاطمہ بھی ہے زینب بھی ہے, تجھے نہیں معلوم ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. آج میں سوچتا ہوں شب ضربت ہے فاطمہ بھی ہے زینب بھی ہے ام کلثوم بھی. کس کے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ چونکہ شب ضربت ہے, اگر صاحب عذاب کو ڈھونڈنا ہے تو پردہ غیبت میں سیاب و شفام کو ڈھونڈنے کوئی وہ صاحب عذاب ہے. جد امجد ان کے گویا چونکہ شب قدر ہے, فیوز و برکات ان کے ہاتھ میں ہے, اور ہم حقیر ان کے دربار میں کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اپنے امام سے التجا کرتے ہیں مولا آپ کے چرچے ہم جن کا تذکرہ کرنے والے. اگر ایک نظر لطف فرمائے, آج پتہ نہیں اس دنیا کے اندر کون کون کہاں کہاں امیر المومنین کا تذکرہ کر رہا ہوگا. شب ضربت ہے نجف میں کربلا میں مشہد میں قم میں نہیں معلوم کہاں کہاں تذکرہ ہو رہا ہوگا, لیکن اپنے مولا کو حضور کہہ سکتے ہیں مولا آپ کے کچھ چاہنے والے یہاں پر بھی ہیں. گرچہ ان جگہوں کی طرح نورانی تو نہیں ہے, ان دنوں کی طرح پاکیزہ بھی نہیں ہے, لیکن ان گناہ آلود جسموں میں آپ کے چاہنے والا دل دھڑک رہا ہے. کوئی نظر لطف ہو جائے. شب ضربت ہے, امیر المومنین بی بی ام کلثوم کے گھر میں تشریف فرما ہے. کچھ واقعات وہ ہیں جو افطار کے موقع پر تشریف ہوئے پیش آئے ہیں کہ بی بی ام کلثوم نے گویا دودھ بھی رکھا ہے روٹی بھی ہے اور نمک بھی ہے, اور امیر المومنین فوراً فرماتے ہیں کہ صاحبزادی تم جانتی ہو تمہارے باپ نے دو کھانے ساتھ نہیں کھائے, ان میں سے کچھ اٹھاؤ. اللہ کہنا کتنا آسان ہے کرنا کتنا مشکل ہے, کہنا کتنا آسان ہے کہ امیر المومنین راتوں کو نکل کر یتیموں کے گھر پہ پہنچتے تھے, کرنا کتنا مشکل ہے. فرمایا تم نے کوئی سن, فرمایا کہ یہ سادن اٹھا لو, کوئی ایک اٹھاؤ. علی کو پسند نہیں ہے دسترخوان اتنا بھرا ہوا ہو. بی بی نمک اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں, فرماتے ہیں دودھ لے لو میں روٹی اور نمک کے ساتھ افطار کروں. گویا سوال پوچھتی ہیں, فرماتے ہیں علی خدا سے ملنے جا رہا ہے شکم خالی جا رہے. ہر شب تین ہر شب ملاقات ہے, گویا کوئی خاص ملاقات ہے, ورنہ یہ علی ہے جو شب معراج آسمانوں پر تھے, آج کوئی خاص بات ہے. بی بی تشریف فرما ہے, اپنے والد کو مضطرب پاتی ہیں, فرماتی ہیں آپ استراحت کر لیجئے. امیر المومنین کچھ عبادتوں کو انجام دیتے ہیں. بی بی ام کلثوم روایت فرماتی ہیں, فرماتی ہیں میرے بابا سہن میں آتے تھے آسمان کو دیکھ کر کہتے تھے واللہ آج ہی وہی رات ہے, آج ہی وہ رات ہے. پوچھا بابا کون سی رات ہے؟ فرمایا وہ رات ہے جب علی کی داڑھی اس کے خون سے خطاب ہوگی. بابا یہی وہ رات ہے جس کا مجھے وعدہ دیا گیا تھا. کیا حالت ہے امیر المومنین کی؟ زندگی بھر شہادت کے پیچھے دوڑنے والے کو آج شہادت ملنی ہے. فرماتے میری مثال اس کی تھی جو پانی کے پیچھے ایسے بھاگ رہا تھا شہادت کے پیچھے جیسے کوئی پانی کو طلب کر رہا ہو. آج سب امیر المومنین کو منزل مقصود نصیب ہو رہی ہے جس کا انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا, جس آرزو کو لے کر بدر ہونا ان کے میدان میں آتے تھے, اس انتظار کو آج پورا کریں گے. رات گزر جاتی ہے، اس کے بعد صبح طلوع ہونے کے نزدیک گویا امیر المومنین اذان سے کئی پہر پہلے اٹھ کر عبادتوں کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے، عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایک موقع پر فجر سے کچھ پہلے مسجد کوفہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اب کچھ عجیب و غریب مناظر پیش آ رہے ہیں، نہیں معلوم حکمتیں کیا ہیں ان سب کی، لیکن ہم لوگوں نے سب روایتیں سنی ہیں۔ گویا جب وہ نکلنے لگتے ہیں تو مرغابیاں سامنے آ جاتی ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں ان میں کلثوم دیکھو ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، اگر بھوکی رہ جائیں تو کھانا کھلا دینا، اگر کھانا کھلانے کو کچھ نہ ہو تو چھوڑ دینا، اللہ کی زمین میں گھومیں گی کھا لیں گی۔ اپنے دل کے اندر نہیں معلوم علی کیوں کہہ رہے ہیں، شاید اپنے یتیم بھوکے بچوں کو اس دن تارے شام کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ شاید یاد دلانا چاہ رہے ہیں، دیکھو میں جانوروں کو بھی باندھ کے نہیں رکھتا تو میرے بچوں کو باندھ کے رکھ رہے ہو۔ یا علی کیا یاد دلایا آپ نے، زندانی صاحب کی یاد دلا دی، ایک تڑپتی ہوئی بچی کی یاد دلا دی آپ نے، ارے نہیں معلوم کلثوم سمجھ پائی یا نہیں سمجھ پائی، لیکن جب زندان شام پہنچی ہوگی یقیناً یاد آیا ہوگا۔ عجیب گھڑیاں بتائی امیر المومنین نے، مسجد کی طرف بڑھنے لگے، بی بی ام کلثوم نے امیر المومنین کی پریشانی دیکھی ہے، یہ اضطراب دیکھا ہے، خدا نے متعال کی ملاقات کی یہ تمنا دیکھی ہے، گویا پریشان ہو گئی۔ امام حسن حسین کو بلا لیا، امام حسن حسین تشریف لائے، اپنے والد کی ایک عجیب حالت دیکھی ہے جو زندگی نے کبھی نہیں دیکھی، والد گرامی سے سوال کیا ہے کہ بابا کیا ہم ساتھ جا سکتے ہیں آپ کے، چونکہ سب کو احساس ہے، سب جانتے ہیں علم لدنی قائد سب کچھ ان کے سامنے واشکار، خدا نے بتا کے حکم سے گویا سب جانتے ہیں امیر المومنین اپنے مقتل کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ حسن حسین استفسار کرتے ہیں، بابا آپ کے ساتھ جانے کی اجازت ہے؟ فرمایا حسن حسین تمہیں خدا کا واسطہ گھر میں رکو گے جب تک ندا نہیں آئے گی، اب نہیں معلوم بوڑھے باپ کو کس طرح دل پہ ہاتھ رکھے حسن حسین نے الوداع کیا ہوگا۔ اب میں پھر کیا کچھ کہوں، آج امام حسین اپنے باپ کو الوداع کر رہے ہیں، کل علی اکبر نے اپنے باپ کو الوداع کرنا ہے۔ بڑے امتحانات ہیں آج کی رات میں۔ امیر المومنین رخصت ہوئے، حسن حسین کو گھر میں کہا کہ تم یہیں پہ بیٹھو گے، تم باہر نہیں آنا جب تک ندا نہ سن لو، مسجد کوفہ کے اندر تشریف لائے۔ اب کیا کچھ سناؤں آپ کی خدمت میں، اب کیا بتاؤں کہ امیر المومنین نے ایک اذان دی ہے جس کی آواز گھر گھر میں جا رہی ہے، حسن و حسین وہ ندا سن رہے ہیں، ارے ہمارا باپ ابھی زندہ ہے۔ زینب ام کلثوم پہ اضطراب ہے، ابھی باپ زندہ ہے، اس کے بعد امیر المومنین قاتل کو جگا چکے ہیں، اس نماز نافلہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس شقی نے وہ زہر آلو شمشیر اٹھائی، امیر المومنین پر ایک ضرب لگائی جو مسجد کوفہ کی دہلیز پر لگی ہے، اب جو ایک اور ضرب لگائی ایک آسمانی ندا آئی، تحدث اللہ ارکان الوداع، اس آیت کے سطور مناظر ہو گئے۔ زمین و آسمان میں ایک آندھی برپا ہوئی، حسن حسین کو ندا آ گئی، زینب ام کلثوم کا ماتم شروع ہوا۔
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، تجھے شب قدر کا واسطہ، امیر المومنین کی ضربت کا واسطہ، شیعہ یعنی علی میں سے قرار فرما، وارث امیر المومنین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور اہل بیت اطہار کے تمام چاہنے والوں کو ان کے بہترین جان ساری کی توفیق نصیب فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔